اسلامی مرکز یک جہتی اسلام افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام ذات نبی مرکز یک جہتی اسلام افلاک سے اونچا شہ لالاک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 64 میں خوش آمدید. رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا. گزشتہ قسط میں آپ کی خدمت میں طائف میں جو واقعات پیش آئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے. آغاز کرتے ہیں طائف کے بعد کے حالات میں. تو طائف سے مکہ کی طرف جب آپ تشریف لائے تو روایت میں آتا ہے کہ مکہ میں نخلہ میں تھے, تو رات کے وقت میں آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پاس سے جنوں کی ایک جماعت گزری جس کا ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. اور یہ ان کے بارے میں جو آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نصیبین کا علاقہ جو شام کی طرف کا علاقہ بنتا ہے وہاں کے رہنے والے یہ جن تھے, اور یہ 7 کے قریب ان کی تعداد تھی. تو وہ وہاں پر آئے اور آپ کی تلاوت سنتے رہے. تو یہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور اپنی قوم کو انہوں نے قرآن مجید کی ان آیات سے جو ان کو ہدایت ملی تو انہوں نے اپنی قوم کو تنبیہ کیا اور ایمان اختیار کیا انہوں نے خود, اور جو کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا اسے قبول کر لیا. یہ واقعہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 اور غالباً آیت نمبر 30 اس میں یہ موجود ہے. آیت نمبر 31 بھی ہے. تو میں وہ آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں اور ان کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يه سورہ مبارکہ احقاف کی آیات ہیں. ترجمے کی طرف متوجہ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد کیجئے جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ قرآن سنیں, بس جب وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ تنبیہ کرنے ہدایت کرنے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے. انہوں نے کہا اے ہماری قوم, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے, جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, وہ حق اور راہ راست کی طرف ہدایت کرتی ہے. اے ہماری قوم, اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ اگر تاکہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا, اور اللہ کے سوا اس کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہوگا. یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہاں پر یہ واقعہ اہم تھا، اور سورہ مبارکہ جن میں بھی جو اس کی شروع کی آیات ہیں وہ بھی اسی واقعے کے متعلق کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آ گئے، اور جہاں بھی جمع ہوتے لوگ موجود ہوتے تو آپ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے ان کی طرف جاتے، ان کے پاس جاتے اور ان کو اللہ کی جانب بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، انہیں آگاہ کرتے تھے۔ لیکن مخالفت بڑھ چکی تھی، اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک اہم موقع، چونکہ حج کا جو دستور تھا زمانۂ جاہلیت میں بھی موجود تھا عربوں میں، ظاہر ہے اس کی شکل کافی بگڑ چکی تھی، لیکن حج کے موقع پر تمام عرب مکہ کی طرف آتے تھے اور خانہ کعبہ کے طواف اور حج کے اعمال کو بجا لانے کے لیے مکہ میں جمع ہوتے تھے۔ تو حج کے موقع پر اللہ کے نبی باقاعدہ ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر ان سے ملتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ یہاں پر چند ایک واقعات جو سیرت ابن ہشام میں بیان ہوئے ہیں، حج کے موقع پر جو رسول اللہ نے مختلف قبائل کو دعوت دی، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ ربیہ کا ہے، جس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نوجوان تھا اور اپنے والد کے ساتھ مینا میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے قبیلوں کی منزلوں میں ٹھہرے ہوئے فرما رہے تھے، یعنی ملتے تھے اور فرما رہے تھے جو اللہ کے نبی نے بات کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فلاں قبیلے والو، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، جو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اللہ کے سوا اس کے مقابل ٹھہرائی ہوئی ان مخالف ہستیوں کو کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان کے لیے ٹھہرائے ہوئے عہدوں سے معزول کر دو، اور مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھے سچا جانو، میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں دے کر مجھے بھیجا ہے میں اسے صاف صاف بیان کروں۔ راوی کہتا ہے کہ جب آپ کے پیچھے ایک بھینگا سرخ و سفید شخص تھا جس کی دو چوٹیاں تھیں اور مدنی چادریں زیب بدن تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں اور تبلیغ ختم فرماتے تو وہ شخص آتا اور کہتا کہ اے فلاں قبیلے والوں، یہ شخص اس امر کی جانب تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنی گردنوں سے لات و عزیٰ کے جوئے کو نکال پھینکو، اور بنی مالک ابن عقیش کے جن کا جن جو تمہارے حلیف ہیں ان سے الگ ہو جاؤ، اور جو بدعت و گمراہی یہ شخص لایا ہے اس کی طرف مائل ہو جاؤ، بس تم اس کی اطاعت نہ کرو اور اس کی کوئی بات نہ سنو۔ راوی نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا جان یہ کون ہے جو بعد میں جو رسول اللہ کے بعد آیا ہے اور جو رسول اللہ کی باتوں کی تردید کر رہا ہے، تو کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ جو شخص کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یعنی جو بندہ اور رسول اللہ کی باتوں کی تردید کر رہا ہے، یہ شخص ان کے چچا ابو لہب عبدالعزا ابن عبد المطلب ہیں۔ یعنی ابو لہب پھر اس حج کے موقع پر جہاں رسول خدا قبائل کو جا کر دعوت دیتے تھے اسلام کی، تو وہاں جا کر پھر جو دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی نے کی ہوتی تھی تو ان کو تردید کرتے تھے، رد کرتا تھا یہ کمبخت۔ ایک اور قبیلہ بنی کلب جو تھے، بنی کلب یا بنی کلاب، تو وہ بھی وہاں مینا میں موجود تھی۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جا کر ان کو بھی دعوت دی اور رسول خدا نے انہیں دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح بنی عامر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول خدا بنی عامر کے پاس گئے اور جا کر ان کو بھی دعوت توحید دی، تو کہتے ہیں انہوں نے جو بات بنی عامر نے کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو آپ پھر اللہ نے آپ کو ان سب پر غلبہ دے دیا، یا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ان کے اوپر تو ان کے اوپر آپ کو غلبہ مل گیا، تو پھر آپ کے بعد حکومت ہمیں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ حکومت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے پھر انکار کیا، یعنی وہ اس بات کے لالچ میں تھے۔ تو بنی عامر کے بارے میں ابن شام لکھتے ہیں کہ یہ لوگ جب واپس گئے اپنے قبیلے میں تو اپنے ایک بوڑھے کے پاس گئے جس کی عمر کافی بڑی تھی، تو اس نے پھر وہ جو ہر سال جاتے تھے تو اس کو حج کے واقعات بتاتے تھے، تو اسے جب حج کے واقعات میں سے بتایا کہ اس طرح سے ایک شخص نے آ کر ہمیں اپنی نبوت سے آگاہ کیا تھا، تو کہتے ہیں اس بوڑھے نے کہا کہ اب تک ایسا دعویٰ بنی اسماعیل میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، یہ کہتے ہیں بلا شبہ وہ سچا ہے کہ تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی کہ کاش تم اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح اسی دوران کا ایک واقعہ جو ہے وہ سوید بن سامت ہے، یہ اپنے قبیلے کا ایک نامور آدمی تھا، اور جہاں رسول خدا کو ظاہر ہے کہ قبائل کے افراد سے اور بالخصوص جو اپنے قبیلوں میں نامور افراد ہوں ان کو آپ دعوت دیتے تھے جا کر، تو سوید چونکہ اپنے قبیلے میں وہ شہرت رکھتا تھا، شاعر بھی تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کے آنے کی خبر سنی آپ نے حج کے موقع پر، تو آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو اسلام اور اللہ کی جانب دعوت دی، تو سوید نے آپ سے کہا کہ شاید آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے پاس بھی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے پاس ہے، تو اس نے کہا مجلے لقمان، یعنی حکمت لقمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے سامنے پیش کرو، تو اس نے آپ کے سامنے پیش کیا اور بیان کیا، تو بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک یہ کلام تو اچھا ہے اور جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے بھی بہتر قرآن ہے جسے اللہ نے مجھ پر اتارا ہے، وہ سراپا نور ہے، ہدایت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن پڑھ کر سنایا اور اسے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے اس سے دوری اختیار نہیں کی اور کہا کہ بے شک یہ کلام خوب ہے، پھر آپ کے پاس سے لوٹ کر اپنی قوم کے پاس مدینہ پہنچا اور چند روز انہی میں رہا کہ اس کو بنی خزرج نے کہتے ہیں قتل کر دیا، تو اس کی قوم کے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو اسلام کی حالت میں قتل ہوا سمجھتے ہیں، تو ایک یہ تھا سوید بن سامت کے جس نے قبول کیا تھا۔ اسی طرح انصار مدینہ کے وفد اور ان میں سے افراد کے آ کر اسلام قبول کرنے سے پہلے کے افراد میں سے ایک نام ایاس بن معاذ کا ہے، ایاس بن معاذ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وفد تھا کہ جو اس میں سے قبیلے اوس میں سے، اوس و خزرج دو قبیلے تھے، قبیلے اوس میں سے تھے اور یہ لوگ کٹھے ہو کر آئے تھے، تو انہی میں ایاس بن معاذ بھی شامل تھا، تو یہ لوگ بنی خزرج کے خلاف قریش کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے لیے آئے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی آمد کی خبر ملی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان سے فرمایا کہ جس بات کے لیے تم آئے ہو کیا اس سے بہتر کسی چیز کی تمہیں توفیق ہے، کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کس چیز کی، تو رسول خدا نے ان سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ اس امر کی جانب بلاؤں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے، تو یہاں پر پھر آپ نے ان سے اسلام کا ذکر فرمایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، جب آپ نے بات کی تو راوی کہتا ہے تو ایاس بن معاذ نے جو کم سن تھا نسبتاً، یعنی اس وفد کے حساب سے جوان تھا، تو اس نے کہا کہ اے قوم واللہ یہ تو اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہو، تو وہاں پر جو ان کا بڑا تھا ابو الحسی سر، تو اس نے یہ سن کر کہتے ہیں ندی کی مٹی ہاتھوں میں بھر کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا ہمارے پاس سے نکل جاؤ، میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے لیے آئے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ ایاس خاموش ہو گئے اور رسول اللہ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ لوگ مدینہ کی جانب لوٹ گئے۔ اس کے بعد جب اوس و خزرج کے درمیان جنگ بعاص ہوئی تو کہتے ہیں کہ چند روز نہیں گزرے تھے تو ایاس بن معاذ کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ایک جو اس کے وفات کے وقت جو شخص اس کے پاس تھا تو وہ اس کے زبان سے مسلسل لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ الفاظ اس نے سنے، تو نسبتاً رسول خدا کی محفل میں اس طرح سے قبول کرنا اور اپنی قوم کو دعوت دینا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً اس کے دل نے قبول کر لیا ہوگا اسلام۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے انصار کے اسلام قبول کرنے کے واقعات ہیں تو وہ کل اگلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔